بسم الله الرحمن الرحيم الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وقال عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم وفقنا لما تحب وترضى وتقبل منا فإنك أنت السميع العليم. آمين يا رب العالمين. محترم حضرات و معزز خواتین، الحمدللہ ربیع الاول کی مناسبت سے سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 157 کا ہم نے مطالعے کا آغاز کیا تھا. پچھلے جمعے یہ بات عرض کی گئی تھی کہ الحمدللہ اس امت محمدیہ علیہ الصلاۃ والسلام، امت مسلمہ میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شدید محبت اور عشق کا جذبہ موجود ہے. بہت مبارک ہے، بہت پسندیدہ ہے. میں نے شاید ایک ریسرچ بھی آپ سے شیئر کی تھی کہ جیوز پریشان ہے کہ یہ مسلمان کیسی قوم یا کیسی امت ہے کہ یہ جان دینے کے لیے تیار ہو جاتے. یہ ایک ریسرچ ہے کہ کون سا وہ جذبہ ہے ان کے اندر، جذبہ محرکہ، موٹیویشنل فورس، جو ایک شخص کو اپنی جان دینے کے لیے تیار کر رہا. کیونکہ جیوز جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ دنیا پرست ہیں، اور دنیا پرستی کی گواہی خود قرآن حکیم بھی دیتا. اَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ، ان میں سے ہر ایک یہ چاہتا ہے، لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ، کہ ان کو 1000 سال کی عمر دی جائے. وجہ بالکل واضح ہے کہ دنیا بھر کی جو لگزریز انہوں نے جمع کی ہوئی ہیں وہ مرنا نہیں چاہتے. لیکن اللہ سبحانہ وتعالی یہ بات ارشاد فرماتا ہے سورۃ البقرہ میں کہ اگر ان کو 1000 سال کی عمر دے بھی دی جائے، وما ہوا بمزحزہم، پھر بھی یہ عذاب سے بچنے والے نہیں ہیں. لو یعمر، کہ اگر ان کو 1000 برس کی عمر دے بھی دی جائے تب بھی عذاب سے انہیں کوئی نہیں بچا سکے گا. لیکن اس پوری آیت میں پس منظر کے اعتبار سے یہودیوں کی دنیا پرستی کو نمایاں کیا گیا. یہودی مرنا نہیں چاہتا کیونکہ دنیا سے شدید محبت ہے. اس کے برعکس مسلمان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شدید محبت، عشق کا عالم یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ بہت زیادہ باعمل مسلمان نہ ہو، پریکٹسنگ مسلم جس کو کہتے ہیں، ہو سکتا ہے بہت تسلسل کے ساتھ اس میں عبادات کا شغف نہ ہو، لیکن جہاں ایمان، عشق اور محبت کی بات آئے گی جناب نبی کریم سے علیہ الصلاۃ والسلام، تو ہو سکتا ہے کہ نسبتاً کم عمل والا، بے عمل والا یا بد عمل والا بھی مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت پر اپنی جان قربان کرنے میں آگے بڑھ جائے. اور یہی ریسرچ, یہی پی ایچ ڈی کی ڈگری اس شخص نے حاصل کی, صرف یہ تھیسس جمع کروا کر کہ مسلمانوں کا اصل مسئلہ ان کے دلوں میں اپنے نبی کی محبت ہے, اگر ان کو تباہ کرنا چاہتے ہو, ختم کرنا چاہتے ہو, راک کا ڈھیر بنانا چاہتے ہو, تو ان کے ان دلوں سے نبی کی محبت نکال دو یا کم کر دو, اس کی تخفیف کر دو, تو پھر یہ مسلمان نہیں راک کا ڈھیر ہے. جیسے اقبال نے کہا, حقیقت یہی ہے کہ اگر اس دل سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت, عشق, آپ سے تعلق, آپ کے نام مبارک کے لیے, آپ کے ناموس کے لیے اپنی جان قربان کرنے کا جذبہ اگر نکال دیا جائے, تو پھر مسلمان نہیں راک کا ڈھیر ہی ہے. لہذا وہ ریسرچ پیش کر کے پی ایچ ڈی کی ڈگری لے گیا, لیکن اس نے حقیقت جو بیان کی وہ بہت اہم ہے. اور یہ حقیقت ہے کہ مسلمان کے دل میں الحمدللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک خصوصی تعلق, ایک جذبہ, ایک محبت اور عشق کا سینس موجود ہے. لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ عشق و محبت تو موجود ہے, لیکن اس کو صحیح چینلائز نہیں کیا جا رہا, صحیح گائیڈنس کے ساتھ اس کو استعمال کیا جائے. اگر آپ کے پاس پوٹینشل ہے تو اس پوٹینشل کو یوٹیلائز کرنے کے لیے چینلز بنائے جاتے ہیں, لیکن وہ چینل جو ہے وہ ہمیں اکثر و بیشتر الا ماشاء اللہ وہ مس گائیڈ کر رہے ہیں. وہ جذبہ محبت کا, عشق کا, وہ ہمیں محدود تصور دین کے تحت محض چند رسومات یا چند دن یا چند گھنٹوں کی محبت تک ہمیں محدود کر رہا ہے, اور بعض اوقات تو وہ بدعت تک لے جاتا ہے. بدعت کے پیچھے بھی جذبہ محرکہ میں نے پچھلی دفعہ بھی عرض کیا تھا, دوبارہ عرض کر رہا ہوں, شیطان انتہائی ذہین دشمن ہے. دشمن اگر بیوقوف ہو تو آپ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں, لیکن دشمن اگر ذہین ہو, جینیس ہو, کمینہ ہو, بلکہ اگر کھلے لفظوں میں استعمال کیا جائے, تو ظاہر بات ہے اس کی پھر کمینگی سے, اس کی چالاکی سے, اس کی جو بھی اسٹریٹجی ہے, اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو بھی ذہین ہونا پڑے گا, جینیس ہونا پڑے گا, دانا ہونا پڑے گا, سمجھدار ہونا پڑے گا, وزڈم آپ کے پاس ہونی چاہیے. بہرحال قرآن حکیم ہمیں یہ تو بتاتا ہے کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے. اِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا, اس کو اپنا دشمن مانو. لہذا اس نے دشمنی کیسے کی ہے, سمجھنے کی بات ہے, ذرا گہری بات عرض کر رہا ہوں. ایک شخص ایک گناہ کا کام کرتا ہے, نافرمانی کا کام ہو گیا اسے, جیسے آدم علیہ السلام کا ہم نے آپ کو واقعہ سنایا تھا, ان سے بھی خطا ہوئی, شیطان نے بھی یہ غلطی کی. شیطنت یہ تھی کہ اس نے تکبر کیا, ابا واستکبر وکان من الکافرین, صرف انکار ہی نہیں کیا, تکبر کر کے کھڑا ہو گیا, انا خیر منہ, میں اس سے بہتر ہوں کہ الفاظ کہہ کر, اور ہو گیا کافروں میں سے. جبکہ آدم علیہ السلام سے جو خطا ہوئی, احساس ندامت, شرمندگی گناہ پر یا خطا پر, احساس ندامت, یہ رب سبحانہ و تعالیٰ کو بہت پسند ہے. لہذا جب انسان کسی خطا یا گناہ پر توبہ کرتا, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قربت حاصل کر لیتا. جیسے آدم علیہ السلام کے بارے میں خود قرآن میں فرمایا, فتلقا آدم من ربہ کلمات فتاب علیہ, آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمات سیکھے, اللہ نے ان کی طرف متوجہ فرمائی اور ان کی توبہ قبول فرما لی. اب شیطان کے لیے یہ بڑا مسئلہ ہو گیا کہ میں اتنی مشکل سے اس کو تیار کرتا ہوں کسی غلط کام کے لیے, اور یہ غلط کام کر لیتا ہے میری ترغیب پر, لیکن توبہ کر کے اس کے درجات اور بلند ہو جاتے ہیں. جیسے ایک بڑے مشہور ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ تہجد گزار تھے, تہجد کے وقت ایک دن ایسا ہوا کہ شیطان آیا اور تہجد کی نماز کے وقت ان کو سلا دیا, کسی طرح ان کی نماز قضا ہو جائے. بہرحال نماز قضا ہو گئی, تہجد نہیں پڑھ سکے, فجر میں آنکھ کھلی. اب سارا دن ان کو اس بات پر شرمندگی رہی ہے, احساس رہا کہ مجھ سے نماز قضا ہو گئی. سارا دن وہ توبہ کرتے رہے, استغفار کرتے رہے, اللہ سے معافی مانگتے رہے. دوسرے دن عین تہجد کے وقت شیطان آیا اور ان کو اٹھایا کہ آپ کی تہجد کا وقت ہو گیا, آپ نماز پڑھ لیجئے. وجہ کیا تھی کہ جب وہ تہجد نہیں پڑھ سکے تو سارا دن جو ان کو ندامت رہی, شرمندگی رہی, یہ بات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو زیادہ پسند آئی. انسان کا توبہ کرنا, شرمندہ ہو کر اپنے رب سے معافی طلب کرنا, یہ تو اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند ہے. لہذا تہجد کے وقت وہ شیطان آ کر ان کو اٹھانے کا فریضہ انجام دینے کی وجہ یہ تھی کہ تم تہجد نہ پڑھ کے وہ درجہ حاصل کر گئے کہ جو شاید تہجد پڑھ کے نہ حاصل کر سکتے تھے. تو بہرحال اس نے اب ایک اسٹریٹجی, چالاکی کی, تبدیلی کی, اور وہ چالاکی کیا ہے یہ بھی سمجھ لیجئے. اس نے انسان کو بدعت سکھائی. بدعہ عربی زبان میں یہ اس کے معنی ہوتے ہیں کوئی نئی چیز، کوئی بھی نئی چیز کا آغاز کرنا. بدعا عربی زبان میں بدیع السماوات والارض، اللہ کے لیے آتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ زمین اور آسمانوں کا عدم سے وجود میں لانے والا ہے، کوئی چیز نہیں تھی اس کو پیدا کرنے والا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی صفت. لہذا بدعت کسے کہتے ہیں؟ ایسی شے جس کا دین میں کوئی بنیاد نہ ہو، کوئی جڑ نہ ہو، کوئی نصوص نہ ہو، نہ قرآن میں ہو، نہ حدیث میں، نہ سنت میں، نہ تعامل صحابہ میں، نہ اجماع امت میں. ایسی شے جس کا دین سے کوئی تعلق نہ ہو، اس کا آغاز کیا جائے، اور اگر وہ بدعت ہے تو یہ شیطان کا ایسا کاری حملہ ہے کہ انسان اس برے کام کو شروع کر کے، نیکی کے جذبے سے اس کام کو شروع کر کے توبہ کی بھی توفیق نہیں ملتی. لہذا آپ ہر جمعے میں وہ حدیث سنتے ہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی، کل محدثات بدع، ہر نئی شے بدعت ہے، وکل بدعت ضلالہ، اور ہر بدعت گمراہی کی طرف لے کے جانے والی ہے. جب بھی کسی بدعت کا آغاز ہوگا لازمن کسی سنت کو ترک کیا جا رہا ہوگا، سنت کے ساتھ ظلم ہوگا، بدعت کا آغاز ہوگا. لہذا اللہ کے نبی کی سنت یہ ہے، الحمدللہ جو محفوظ ہے، الحمدللہ پوری دنیا میں موجود ہے. دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمان بستے ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے والے ہیں، اور سنت علیہ الصلوۃ والسلام محفوظ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محفوظ ہے، مکمل ہے، اس میں کسی اضافے کی ضرورت نہیں، وہ الحمدللہ یونیورسل ہے، وہ ایسی حقیقت ہے کہ اس کو سب مانتے ہیں، تمام اسکول آف تھاٹ کے نزدیک وہ مستند ہے، وہ پسندیدہ ہے. لیکن بدعت مقامی ہوتی ہے، ہر اعتبار سے آپ دیکھ لیجئے کہ وہ مقامی ہوگی، کچھ لوکل لوگ ہوں گے کہ جو اس کا آغاز کریں گے، اور نتیجتاً سنت پیچھے چلی جائے گی، بدعت کا آغاز ہوگا. لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن منانا، سیلیبریٹ کرنا، خوشیاں منانا، اس حوالے سے ذرا اس کی حساسیت کو سمجھ لیجئے، بس اس سے زیادہ میں کچھ مزید نہیں کہہ سکتا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا سے پردہ فرما گئے، رحلت فرما گئے، انتقال کر گئے، تشریف لے گئے. یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کو نہیں ماننا ظاہری بات ہے، نہ مانے تو کیا آپ اس کو کہہ سکتے ہیں. اللہ کے نبی اس دنیا سے جب تشریف لے گئے تو اس دن کون سا تھا، کون سی تاریخ تھی؟ یہ اتنا اہم واقعہ ہے تاریخ انسانی کا، مسلمانوں کے لیے اہم ترین دن، کہ جب دنیا سے رحمت للعالمین تشریف لے گئے، 12 ربیع الاول وہ دن تھا جس دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کو بہرحال اللہ کے حوالے کر کے دنیا سے تشریف لے گئے. لیکن اگر اس دن جس دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہے اور مستند ہے، ہر اعتبار سے سنت یافتہ ہے، اس دن اگر کوئی خوشیاں منا رہا ہو، جشن منا رہا ہو، لڈیاں ڈال رہا ہو، کنڈے کی لائٹ جلا کر پورے شہر کو روشن کر رہا ہو، مٹھائیاں بانٹ رہا ہو، تو اب اس کی کم عقلی، یا کیا لفظ میں استعمال کروں اس پر، آپ کیا کہیں گے، ماتم ہی کر سکتے ہیں، ماتم ہمارے دین میں جائز نہیں. نتیجتاً یہ عقل کے کورے ہیں وہ لوگ جو پیغمبر کی پیدائش یا آپ کے انتقال کے دن، جیسے میں نے عرض کیا کہ روایت سے ثابت ہے، مستند، ساری مستند باتیں ہیں جو خود بھی وہ لوگ مانتے ہیں کہ جس دن وہ یہ کام کر رہے ہوں، اگر کوئی شخص خوشیاں منا رہا ہو تو اس کو سمجھایا جائے، خدا کے واسطے ہمارے دین میں نہ سالگرہ کے دن کی کوئی اہمیت ہے، برتھ ڈے اینیورسری کوئی حیثیت نہیں اس کی، اور نہ ہی انتقال کے دن کی کوئی حیثیت ہے. اگر ہوتی تو 125,000 انبیاء کرام، 125,000 پیغمبر، ہزاروں کی تعداد میں اولیاء اللہ دنیا میں آئے، کیا سب کی سالگرہ منانا، سب کی برتھ ڈے اینیورسری میں نہیں منائی جا سکتی؟ ظاہر بات ہے یہ ہمارے دین کا حصہ ہی نہیں، دین ان چیزوں کو ڈسکس ہی نہیں کرتا، دین جن چیزوں کو ڈسکس کرتا ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان فرمائی. لہذا حساسیت اس کا میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی، اب اس پہ مزید بحث و مباحثہ کیجئے، اگر بات سمجھنے کی ہے تو سمجھایا جائے، اور سمجھنے والے اگر نہیں ہے تو بہرحال ان کے اللہ کے حوالے کیا جائے. قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انشاءاللہ ہم سب کی ملاقات ہوگی، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت حاصل ہوگی انشاءاللہ العزیز اللہ کے نبی کی امتیوں کو. لیکن پیارے نبی نے ایک بات ارشاد فرمائی ہے، مسلم شریف کی روایت سن لیجئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، مجھ سے پہلے اللہ پاک نے جتنے بھی نبی بھیجے ان کے ساتھ کبھی نہ کبھی کوئی نہ کوئی حواری ہوا کرتا تھا، حواری صحابی کمپینینز ان کے ساتھی ہوا کرتے تھے. وہ ساتھی کرتے کیا تھے؟ اللہ کے نبی کی سنت کو مضبوطی سے تھامتے تھے، مضبوطی سے اللہ کے نبی کی سنت کو تھامتے تھے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی کرتے تھے. پھر ان کے بعد کچھ ایسے ناخلف لوگ آ جاتے تھے، ذرا غور سے سنیے گا حدیث، جو کہتے وہ تھے جو کرتے نہیں تھے، اور کرتے وہ تھے جس کا حکم نہیں دیا گیا. کہتے وہ تھے جو کرتے نہیں تھے، قول و عمل میں تضاد، اور کرتے وہ تھے جس کا حکم نہیں دیا گیا. وَيَفْعَلُونَ مَا لَا يُؤْمَرُونَ، وہ کام کر رہے ہیں جس کا حکم ہی نہیں، شریعت میں اس کی کوئی گنجائش ہی نہیں، کوئی حکم ہی نہیں. لہذا ایسے لوگوں کے بارے میں نبی کریم نے فرمایا من جاہدہم بیدہ فہو مؤمن، ایسے لوگوں کے خلاف جو جہاد کرے ہاتھ سے طاقت سے وہ مومن ہے. ومن جاہدہم بلسانہ وہو مؤمن، جو ان لوگوں کے خلاف ان کی ذہن سازی کرے زبان سے ان کے غلط عقائد اور بدعات کا لوگوں کے سامنے تصور رکھے وہو مؤمن، وہ ہے مومن. ومن جاہدہم بقلبہ وہو مؤمن، اور جو ایسے لوگوں سے جہاد کرے دل سے، اندر سے کڑن ہو رہی ہو انسان کے کہ یہ بدعات ہمارے معاشرے میں کیوں پھیل رہی ہیں، سنت پیچھے جا رہی ہے، بدعات کا تذکرہ ہو رہا ہے، بدعات جشن منایا جا رہا ہے، میڈیا کے ذریعے پروموٹ کیا جا رہا ہے ان باتوں کو، تو اندر سے اگر کڑن ہو رہی ہے تو یہ آخری درجہ ہے وہو مؤمنون، تو وہ مومن ہے. اللہ سے دعا کریں اللہ پاک ہمیں ان باتوں کی سمجھ عطا فرمائے. بہرحال اب آئیے، پچھلی مرتبہ ہم نے سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 157 کے حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے تعلق کی بنیادوں کے موضوع پر گفتگو کا آغاز کیا تھا، اور آیت کا پہلا حصہ الحمدللہ ہم نے مکمل کیا تھا، اور عرض کیا گیا تھا کہ یہ طویل آیت ہے، اس پر ایک پورا کتابچہ ہے محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا، لیکچرز بھی ہیں، اگر ممکن ہو تو ضرور سنیں اور سنائیں، لوگوں کی ذہن سازی کریں، ان کی آنکھیں کھولیں. بہت سے لوگ عشق و محبت میں ہیں، سچے عاشق ہیں، کوئی شک نہیں ان کے اخلاص پر، لیکن ان کو صحیح بات معلوم نہیں، جس وجہ سے وہ دیگر بدعات میں ملوث ہو گئے. لہذا یہ آیت کریمہ، ایک آیت، آیت نمبر 157 سورۃ الاعراف کی سالڈ بیسس بیان کر رہی ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے تعلق کے حوالے سے. لہذا پہلا حصہ الذین یتبعون رسول النبی الامی، وہ لوگ کے جو اتباع کریں گے رسول نبی امی کا علیہ الصلاۃ والسلام، الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، وہ جنہیں وہ اپنے پاس لکھا ہوا پائیں گے تورات اور انجیل میں. جب آیات نازل ہوئی اس وقت بھی تورات اور انجیل میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشنگوئیاں موجود تھیں، اور بحمدی تعالی آج بھی ہیں، انجیل میں آج بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشنگوئیاں موجود ہیں. بہرحال الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، یہ پہلا حصہ مکمل ہوا. دوسرے حصے میں پانچ کام نبی کریم کے علیہ الصلوۃ والسلام جب آپ تشریف لائیں گے تو کریں گے کیا. یأمرہم بالمعروف، پہلا اہم ترین کام، رحمت للعالمین، تشریف لائیں گے تو نیکی کا حکم دیں گے. معروف کہتے ہیں ہر بھلی بات کو، عرف سے معروف، جس کو آپ پہچانتے ہو، آپ کے فطرت کے اندر اس کے لیے ایکسپٹنس موجود ہو، اندر سے جی چاہ رہا ہو کہ ہاں یہ بات صحیح ہے. لہذا ہر وہ بات جو صحیح ہو، درست ہو، سلیم الفطرت ہو، فطرت سے قریب تر ہو، وہ ہے معروف. اور اس دنیا کا سب سے بڑا معروف کیا ہے، اس دنیا کی سب سے بڑی سچائی کیا ہے، اس دنیا کی سب سے بڑی سچائی ہے کہ اس کائنات کا رب اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، وہ اکیلا ہے، تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. لہذا توحید کی دعوت دیں گے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نمبر دو، وَيَنْحَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور وہ برائی سے روکیں گے. منکر، نون کاف را، نکرا ینکرو، انکار، اسی سے نکلا کہ آپ کی فطرت میں اس سے ابا موجود ہو، نفرت موجود ہو، آپ اس کو پسند نہ کریں، وہ منکر ہے. لہذا جھوٹ انسان پسند نہیں کرتا، چاہے وہ کسی بھی مسلک کا ہو، ایون کسی کو مانے، کسی خدا کو مانے نہ مانے، جھوٹ کو پسند نہیں کرتا. گویا فطرت میں جھوٹ سے نفرت موجود رکھی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے. لہذا اس کائنات کا سب سے بڑا جھوٹ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ کوئی شریک بھی ہے، یعنی شرک سب سے بڑا جھوٹ ہے اس کائنات کا. لہذا اللہ کے نبی نے توحید کی دعوت دی, شرک سے روکا, بدعت سے روکا. نمبر تین, وَيُحِلُّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتِ, ان کے لیے پاکیزہ چیزوں کو حلال کریں گے. تمام پاکیزہ چیزیں ہمارے دین میں حلال ہیں, لیکن یہودیوں کی نافرمانیوں کی وجہ سے کچھ عرصے کے لیے کچھ پاکیزہ چیزوں کو حرام کیا گیا تھا سزا کے طور پر. لہذا محمد رسول اللہ تشریف لائے رحمت للعالمین, آپ نے تمام پاکیزہ چیزوں کو حلال قرار دیا. دوبارہ سے اس کی تفصیلات آپ پڑھ سکتے ہیں. وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ, تمام خبیث اور نجس چیزوں کو حرام قرار دیں گے. شریعت اسلامی کا یہ بڑا اہم مسئلہ ہے حلال اور حرام کے حوالے سے. پانچویں بات, وَيَضَغُ عَنْهُمْ اِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ, اور دور فرما دیں گے ان سے ہر طرح کے اسر. اسر کہتے ہیں ایسے بوجھ کو کہ جب وہ کسی سواری پر یا جانور اگر پر ڈالا جائے تو وہ اتنا بھاری ہو کہ وہ اس کے وزن کے تحت دب جائے, مری جائے. ایک ہوتا ہے حمل, ایک ہوتا ہے اسر. ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ حمل ایسے وزن کو کہتے ہیں کہ جس کو اٹھا کر کوئی چل سکے, لیکن اسر ایسے بوجھ کو کہتے ہیں, ایسا عمل کہ جس کے تحت وہ چل ہی نہ سکے, کوئی اس کی جان ہی نکل جائے. تو فرمایا وَيَضَعُ عَنْهُمْ اِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ, اغلال توق کو کہتے ہیں, گلے میں توق ڈال دیے جائیں بدعات کے, غلط رسومات کے, غلط عقائد کے. جیسے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو انسانیت پر غلط عقیدہ یعنی شرک کی وجہ سے بوجھ اور توق تھے جو کہ ڈال دیے گئے, غیر فطری اعمال کے, بدعات کے, اسی طرح اور شرکیہ اعمال جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو اس وقت وہاں موجود تھے. آپ نے تمام انسانیت کو ان تمام چیزوں سے پاک کر دیا الحمدللہ, اور ایک فطری دین عطا فرمایا, آسان دین عطا فرمایا, جس پر عمل کر کے سکون انسان کو حاصل ہو, اللہ کی رحمت حاصل ہو. اللہ کا دین سب سے بڑی رحمت ہے اس دنیا کے لیے, انسانیت کے لیے, کہ جس پر عمل کر کے انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا حاصل کر لے اور دنیا اور آخرت میں سکون کی کیفیت حاصل کر لے. یہ ہیں پانچ کام نبی کریم کے علیہ الصلوۃ والسلام. نمبر ایک, نیکی کا حکم دیں گے. نمبر دو, برائی سے روکیں گے. نمبر تین, تمام پاکیزہ چیزوں کو حلال قرار دیں گے, تمام نجس اور ناپاک چیزوں کو حرام قرار دیں گے, اور ہر طرح کے غیر فطری بوجھ, غلط عقیدے, رسومات کے دور کر دیں گے انسانیت سے. یہ پانچ کام کیے رحمت للعالمین نے علیہ الصلوۃ والسلام. اب اس کے بعد آیت کا آخری حصہ وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے تعلق کی بنیادیں. ایک بڑا مشہور شعر ہے, اس کا صرف ایک حصہ مجھے مصرع یاد ہے, باقی پورا یاد نہیں, نظم رہی ہوگی. لیکن جس نے بھی کہا واقعہ یہ ہے کہ یہ لینڈ مارک, بینچ مارک کہا جا سکتا ہے, فرمایا اس نے کہ رہے سلامت بس ان سے نسبت, میرا تو ایک آسرا یہی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری اگر نسبت, تعلق قائم ہو گیا جیسے کہ قرآن بیان کر رہا ہے, تو انشاءاللہ دنیا میں بھی عزت اور کامرانی حاصل ہوگی, اور رحمت للعالمین آخرت میں بھی اللہ سبحانہ و تعالی کی رحمت کے حصول کا ذریعہ بنیں گے انشاءاللہ العزیز. لیکن میرے بھائیو, یہ محض جذباتی بات نہیں ہے کہ انسان جذبات میں آ کر عشق و محبت میں کیک کاٹنا شروع کر دیں, لڈیاں ڈالنا شروع کر دیں, یا اور کوئی غیر ایسا عمل کریں جو سنت سے ثابت نہیں ہے. اس محبت کو چینلائز کرنا بہت ضروری ہے. لہذا آئیے ذرا تعلق کی بنیادیں قائم, غور سے اس کا جائزہ بھی لیں, خود بھی پڑھیں اور دوسروں کو بھی پڑھائیں. سب سے پہلا تعلق جناب نبی کریم سے علیہ الصلوۃ والسلام, فالذین آمنوا بہ, پس وہ لوگ جو ان پر ایمان لائے. سب سے بنیادی تقاضا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان, آپ کی رسالت کی گواہی دینا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, والذین معہ, قرآن حکیم بار بار محمد الرسول اللہ کا تذکرہ کرتا, آپ اللہ کے رسول ہیں علیہ الصلوۃ والسلام. کیسے رسول؟ ذرا یہاں محبت کے حوالے سے چند باتیں بھی نوٹ کر لیجئے. چار مرتبہ قرآن حکیم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک محمد آیا ہے, علیہ الصلوۃ والسلام. محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم سجدا رکعا سجدا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھی جو آپ کے ساتھ ہیں، والذین معہ جو آپ کے ساتھ ہیں صحابہ کرام، ان کی کیفیت کیا ہے؟ اشداء علی الکفار، وہ کافروں پر انتہائی شدید، تم خو اللہ کے نافرمانوں، اللہ کے باغیوں سے کوئی محبت نہیں، اللہ کے دشمنوں کے لیے کوئی محبت نہیں محمد رسول اللہ اور صحابہ کے دلوں میں، لیکن اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اور آپس میں انتہائی شفیق، رحم دل، نرم چارہ، ہو ہلکے یارا تو بریشم کی طرح نرم، ہو رزم حق و باطل تو فولاد ہے مومن۔ اقبال کا یہ شعر اسی آیت کریمہ کی تشریح ہے۔ ایک اور جگہ فرمایا وما محمد الا رسول، سورہ آل عمران، محمد نہیں ہے مگر رسول ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے، قد خلت من قبل رسل، اور ان سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے، افا اماتا او قتلا قلبتم على عقابكم، تو اگر ان کا انتقال ہو جائے یا ان کو شہید کر دیا جائے تو کیا تم اپنی ایڑیوں کے بل پھر جاؤ گے، مرتد ہو جاؤ گے؟ آپ کے ذہن میں آ گیا ہوگا کون سا واقعہ ہے، پس منظر غزوہ احد، محمد رسول اللہ دین کے غلبے کے لیے جہاد اور قتال کے مراحل طے کر رہے، کچھ مسلمانوں کی غلطی کی وجہ سے فتح شکست میں بدل رہی ہے، محمد عربی کے دندان مبارک شہید ہو جاتے ہیں، خون کا فوارہ نکلتا ہے، اتنا خون بہا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ آپ زمین پر گر گئے، بے ہوش ہو گئے، اور افواہ پھیل گئی کہ آپ کو شہید کر دیا گیا معاذ اللہ۔ تو اس پس منظر میں یہ آیات نازل ہوئی کہ مسلمانوں میں جو بے چینی تھی، فرمایا وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ رسل افا اماتا او قتلا قلبتم على عقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا، جو کوئی اپنی ایڑیوں کے بل پھر گیا، مرتد ہو گیا، اسلام سے دور ہٹ گیا، وہ جان لے کہ وہ اللہ سبحانہ وتعالی کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکے۔ دوستو ایک ایمان افروز واقعہ ہے اس آیت کے حوالے سے، وہ بھی آپ سے شیئر کر لیتا ہوں۔ یہ آیات نازل ہوئی غزوہ احد کے پس منظر میں، جب بالفعل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، آپ کا وصال ہوا اس دنیا سے۔ یہ دن مسلمانوں کے لیے بہت بھاری دن تھا۔ کیفیت کیا تھی مسلمانوں کی؟ سیدنا عمر فاروق تلوار کھینچ کے کھڑے ہوئے ہیں کہ جس شخص نے کہا کہ اللہ کے نبی کا انتقال ہو گیا میں اس کی گردن مار دوں گا، یہ سننے کے لیے بھی تیار نہیں۔ اس کیفیت میں ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے ہیں، آپ سیدھے جاتے ہیں حجرہ مبارک میں حضرت عائشہ کے رضی اللہ تعالیٰ عنہا، جو آپ کی زوجہ محترمہ ہیں، امہات المومنین، اور سیدنا ابوبکر صدیق کی بیٹی ہیں۔ وہاں جسد موجود ہے نبی کریم کا علیہ الصلوۃ والسلام۔ آپ اندر تشریف لے جاتے ہیں، آپ کے چہرے انور پر بوسہ دیتے ہیں، اور پھر باہر آ کر خطاب فرماتے ہیں۔ اب اس کیفیت کو محسوس کیجئے، صحابہ کی کیفیت کیا ہے؟ آپ نے یہی آیات کریمہ پڑھی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ رسل فإن مات او قتل انقلبتم على عقابكم اور جو کوئی بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دین سے پھر گیا، فلن یضر اللہ شیئا، وہ اللہ تعالیٰ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکے گا۔ یہ آیات پڑھ کر آپ نے فرمایا جو کوئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے وہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ حی ہے، لا یموت، وہ ایسا زندہ ہے کہ اس کو کبھی موت نہیں آئے گی۔ ومن کان یعبد محمد، اور جو کوئی بھی محمد کی عبادت کرتا تھا، محمد قد مات، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا سے انتقال ہو گیا، آپ دنیا سے تشریف لے گئے۔ یہ الفاظ ہیں سیدنا ابوبکر صدیق کے، اور یہ حوصلہ سیدنا ابوبکر صدیق کی تھا کہ اپنی امت کو حوصلہ دیا، اور جو صحیح ترین بات تھی اس موقع پر، اس جذباتی موقع پر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بیان کی، اور پھر الحمدللہ امت کو لیڈ کیا سیدنا ابوبکر صدیق نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بہرحال سب سے پہلی چیز محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کہ وہ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں. تیسرے مقام پر آیا سورہ احزاب میں، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے بلکہ وہ اللہ کے رسول ہیں اور نبیوں کے سلسلے کے خاتم ہیں. سلسلہ نبوت ختم ہوا جناب نبی کریم پر علیہ الصلوۃ والسلام. یہ ہے ایمان کا لازمی جز کہ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی بھی حیثیت میں کوئی بھی نبی اور رسول آنے والا نہیں. حضور نے فرمایا لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں. تو بہرحال آپ کی رسالت پر ایمان میں یہ بات بھی شامل ہے کہ آپ آخری نبی ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے، اور آپ کے بعد اب انسانیت کی رہنمائی کے لیے کسی نبی اور رسول کی ضرورت باقی نہیں. کیوں؟ کیونکہ آپ کو جو کلام دیا گیا اس کلام کی حفاظت کس نے کی؟ یہ ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام جس کی حفاظت خود رب کائنات نے کی ہے. لہذا رسالت کی گواہی دینے والا خود قرآن حکیم، یاسین والقرآن الحکیم، انک لمن المرسلین، یقیناً آپ رسولوں میں سے ہیں، یہ قرآن گواہی دیتا، آپ کی رسالت کی گواہی خود قرآن دے رہا. اسی طرح یہ ڈاکومنٹ ہمارے پاس جو محفوظ ہے الحمدللہ، اس کی حفاظت کا ذمہ رب کائنات نے لیا. انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، ہم نے نازل کیا اس قرآن کو اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں. آخری خطبہ ہے، حجت الوداع اپنے ذہن میں لائیے. جب آپ نے خطبے کا آغاز فرمایا تھا، فرمایا غور سے سنو لوگوں، غور سے سنو، ہو سکتا ہے کہ اب ہماری تمہاری ملاقات نہ ہو. رونے لگے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سمجھ چکے تھے کیا فرما رہے ہیں. لہذا ہر بات تین تین مرتبہ فرماتے تھے رحمت للعالمین، اور ظاہری بات ہے یہ اہم ترین خطبہ تھا. اس موقع پر عظیم ترین آیت نازل ہو گئی قرآن حکیم کی، الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا. واتممت علیکم نعمتی، تم پر اپنی نعمت کا اتمام فرما دیا. ورضیت لکم الاسلام دینا، اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کیا ہے. اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین اسلام ہے جو محمد عربی علیہ الصلوۃ والسلام لے کر آئے. دعا کریں اللہ پاک سے کہ اللہ پاک ہمیں ایمان کے اس حلاوت کے ساتھ، اس محبت اور یقین کے ساتھ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے. وقت ختم ہو گیا، انشاءاللہ یہ سلسلہ کلام ابھی جاری رہے گا. چار تعلق کی بنیادیں، فالذین آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي انزل معه، وہ لوگ جو ان پر ایمان لائے، ان کی توقیر و تعظیم اور احترام کیا، ان کی نصرت اور حمایت کی ان کے اس مشن میں جو قیامت تک جاری رہے گا، اور اتباع کی اس قرآن کی، اس نور کی جو ان کے ساتھ نازل ہوا، وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں. انشاءاللہ اس موضوع پر آئندہ بات کریں گے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.